الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. گفتگو کا موضوع صلہ رحم تھا، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی. اس سے قبل اگرچہ مختلف مجالس میں اس عنوان پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، مگر اس وقت میں اس سے قبل صرف دو ہی تقاریر ہوئی ہیں اس موضوع پر، اور ان میں میں نے اس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ اسلام یہ انسان کے ایک مومن کے دل کو اتنا ہمدرد دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی کے زبان جانور پر بھی کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کوئی سیاسی نہ ہونے پائے، کسی بے زبان جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے. وہ اسلام بھلا اس انداز کے مومن کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جو ہر قسم کا عیش و آرام اپنے لیے تو روا سمجھے، لیکن اس کے قریبی دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اور اس کے ایمانی بھائی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ مومن کی بنیادی صفت اس مقام پر قرآن میں یہ حدیث میں آئی، وہاں پہ نماز کے ساتھ ساتھ جس چیز کا تذکرہ وہ یہی، یہ دیکھو کہ وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے. مومن کو پہچانو تو اس سے کہ وہ سلوک میں، وہ رویے میں، وہ تعلقات میں کس قسم کا ہے. اور سب سے بڑا امتحان یہی رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے شریعت بھی تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کے تمام رشتہ دار نیک ہوں، بہتر ہوں، اچھے ہوں، بلکہ مومن کا امتحان خدا نے کسی میں رکھا ہے کہ اس کے جتنے قریبی ہوں گے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے. تو اب مومن کے ایمان کا امتحان یہی ہے کہ وہ ان تمام مصیبتوں پر جو غیر نہیں، دوسرے نہیں، اس کے اپنے اسے پہنچا رہے ہیں، ان تمام مصیبتوں پر نہ صرف یہ کہ صبر کرے بلکہ دوسری جانب سے پلٹ کر جو اس کا حق ہے وہ ادا کیے جائے، اور کبھی یہ خیال بھی اس کے دل میں نہ آنے پائے، یہ تصور بھی اس کے ذہن میں نہ آنے پائے کہ چونکہ وہ سامنے والا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے اس لیے میں اس کا حق کیوں ادا کروں. یہ ان لوگوں کے لیے تو صحیح انداز ہو سکتا ہے، ان لوگوں کی فکر تو ایسی ہو سکتی ہے کہ جن کی نگاہ میں دنیا کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے، جو صرف اس لیے دوسروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھتے ہیں کہ اس سے دنیا کی زندگی خوشحال ہوگی، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے اور جن کی اصل تمنا یہ ہے کہ آخرت کے اندر ان کے لیے بہتری ہو، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ پلٹ کر ہمیں صرف قسم کا بدلہ دے رہا ہے. اگر وہ اچھا بدلہ دے تب بھی، اور اگر وہ برائی کرے تب بھی، ہم نے جو اس کے ساتھ نیکی کی ہے اس لیے تو نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے تو نہیں کی ہے کہ ہم کسی قسم کی تما یا لالچ میں ہیں. ہم نے جس خدا کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس کا حق ادا کیا، وہ بہرحال دیکھنے والا اور اجر دینے والا، اور وہ خدا خود اعلان کر رہا ہے کہ بس تقوا اللہ کرو، تقوا اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو اللہ. کون اللہ؟ اور جو اس سے ڈرا جائے، الذی تساءلون به، کہ جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے خدا کا حق کس طرح ادا کیا، اور اس کے بعد والارحام، دوسرا سوال رشتہ دار کے حق کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال خدا کے حق کے بارے میں، اور اس کے بعد فوراً یہ سوال ہوگا میدان قیامت میں والارحام، یہ بھی بتاؤ کہ تم رشتے دار کا حق کس انداز سے دنیا میں ادا کرتے آ رہے تھے. یہ قرآن کریم کی آیا ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ روز قیامت خدا اپنے حق کے فوراً بعد جو پہلا سوال کرے گا وہ رشتے دار کے حق کے بارے میں کرے گا, اور یقیناً نماز کے بارے میں سوال خدا کے حق ہی کے اندر شامل ہے. خدا کا وہ حق جس کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا اس میں نماز بھی شامل ہے. لیکن وہ روایتیں جن کے اندر کھلے صراط کی تفصیل بتائی گئی ہے, اور میرا اکثر مجمعہ ان روایتوں کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکا ہے, تو وہ روایتیں جن میں کھلے صراط کی تفصیل بتائی گئی ہے ان روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ کھلے صراط کے اوپر نماز اور روزے کا ذکر بعد میں ہوگا, اور وہاں پہ اس منزل پہ تو سب سے پہلا سوال رشتے دار کے حق کے بارے میں ہوگا, کیونکہ وہ روایتیں جن میں کھلے صراط کی تفصیلی کیفیت ہے. اجمالی اعتبار سے تو اتنا عقیدہ واجب ہے کہ یہ وہ پل ہے کہ جو جنت کے جانے والے راستے پر واقع ہے, جس کا ایک طرح میدان قیامت میں دوسرا جنت کے دروازے پر, اور اس کے نیچے دوزخ ہے. لیکن جن میں تفصیلی واقعات ہیں پل صراط کے, ان روایتوں میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ پل صراط کے قدم رکھنے کے بعد پہلا سوال محبت اہل بیت کے بارے میں ہوگا, دوسرا سوال والدین اور رشتے داروں کے حق کے بارے میں ہوگا, اس کے بعد نماز روزہ صوم اور حج پوچھا جائے گا. تو ان عبادتوں سے بھی پہلے رشتے دار کے حق کے بارے میں پل صراط پر بارگاہ الہی سے سوال و جواب کیا جائے گا. تو میدان قیامت میں بھی قرآن اعلان کر رہا کہ خدا کے بعد پہلا سوال رشتے دار کے بارے میں اور پل صراط پر بھی, اور اس دنیا کے اندر بھی یہ بتایا گیا. وہ آخرت کی جتنی نیکیاں, آخرت کے جتنے فائدے, آخرت کا جتنا اجر ہے وہ اپنے مقام پر, لیکن اس دنیا میں بھی جو بار بار روایتوں میں آیا ہے کہ معصومین نے اس دنیا کے اندر بھی وعدہ کیا ہے ہر اس آدمی سے کہ جو اپنے رشتے دار کا حق ادا کرتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم ضمانت دیتے ہیں. معصوم نے انہیں الفاظ میں تو کہا تھا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اس کو برکت ہوگی اور آخرت کا اجر تو ہے اپنے مقام پر. امیر المومنین کی روایت بھی ہے کہ انا صلت الرحم تنم الاموال وتسقى الاعمال, کہ صلہ رحم رشتے دار کا حق ادا کرنا وہ اعمال کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. انسان اعمال انجام دے رہا, نماز ہے, روزہ ہے, دوسری نیکیاں ہیں, مگر ان نیکیوں کو پاک کرنے کا کام رشتے دار کے حق کی ادائیگی ہے. تم رشتے دار کا حق ادا کرو, تمہارے اعمال پاک و پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے. وہ تم من اموال, اور تمہارا مال بڑھتا چلا جائے گا, اس میں نمو ہوگی وہ بڑھے گا, اعمال پاک ہوں گے, اموال میں اضافہ ہوگا. وہ طے کر الحساب, اور قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اس کے بعد میرے مولا فرما رہے وہ تزید و پھر عمر و یزید و پھر رزق, عمر کے اندر اضافہ ہوگا, رزق کے اندر برکت ہوگی. اگر تم نے صلہ رحم کیا, رحم یعنی رشتے دار, اگر تم نے رشتے دار کے حق کو ادا کیا, اس سے تعلقات کو قائم کر کے رکھا, تو یقینی طور پر خدا تمہیں برکت دے گا. اور روایتوں میں یہ ہے کہ بعض ایسے ظالم حاکم گزرے ہیں, بعض ایسے ظالم حاکم گزرے ہیں کہ جن کے ظلم کے باوجود اگر ان کو برکت ملی دنیاوی اعتبار سے, تو اس لیے کہ انہوں نے اگر ایک جانب ظلم کیا اور دوسری جانب اپنے رشتے دار کے حق کو ادا کیا, تو صرف اس وجہ سے ظلم کر رہے اس کی سزا ملے گی, مگر صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رشتے دار کے حق کو دنیا میں ادا کیا ہے. خدا نے دنیا کے اندر ان کی عمروں کو بڑھایا اور دنیا کے اندر انہیں برکت دی. چنانچہ معروف روایت ہے منصور الزوانقی کے بارے میں, باندھا نے بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ابو العباس صفوا کے بعد جب خلافت منصور الزوانقی کے پاس آئی تو تعریفوں میں لکھا ہے, اور یہ اکثر و بیشتر تاریخ کے واقعات آپ سنتے بھی رہتے ہیں, میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا, کہ جب منصور الزوانقی حاکم بنا, خلافت بنو عباس اس کے قبضے میں آئی, تو حاکم بننے کے بعد خاندان اہل بیت کے حق کو غصب کیا گیا. اولین مرحلہ وہ ایک وہ منزل کہ جب خاندان بنو عباس نے خلافت حاصل کرنے کے لیے تحریک چلائی تو خاندان بنو حاکم کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے خاندان بنو حاکم کو حق دلانے کا وعدہ کیا تھا, بلکہ جب یہ تحریک چلائی گئی تھی ابتدا میں تو اس وقت اپنا سردار بھی ہاشمی نوجوان کو منتخب کیا تھا, اور جب حکومت مل بھی گئی تو ابو العباس صفوا نے ظاہری اعتبار سے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں. باغ صدق کو دوبارہ ایک مرتبہ پلٹا دیا تھا, باغ صدق کو دوبارہ اولاد بنی فاطمہ کی جانب پلٹا دیا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ کیجیے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے مظالم میں اضافہ ہوتا گیا اور اتنا اضافہ کہ سبق نام پڑ گیا, یعنی خون پینے والا, خون بہانے والا, تو اس کے بعد معصومین کی اذن سے اور معصومین کی اجازت سے خاندان بنی ہاشم کے مختلف نوجوانوں نے اس حکومت کو اور خاندان بنو عباس کی اس ظالمانہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے, جن میں فوجی جہاد کی شامل تھے, جن کو یقیناً معصوم کی خوش پناہی حاصل تھی. بلکہ معصوم بار بار کہتے بھی کہ ہمارے ماننے والے اسی وقت برکت کے ساتھ ہیں جب تک کہ وہ ظالم حاکموں کا مقابلہ کرتے رہیں گے. تو انہی جہاد میں سے ایک جہاد منصور زمانتی کے زمانے میں پیش آیا کہ جو امام حسن کے پر پوتے اور حسن مسنہ کے پوتے عبداللہ محمد کے بیٹے ابراہیم نے انجام دیا تھا, کہ جس کے اندر انہوں نے منصور زمانتی کی حکومت کے ظالمانہ حکومت کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور فوجوں کو جمع کر کے میدان میں نکلے تھے. عام طور پر امام حسن کے خاندان کی ایک روایت جتنی بات آگے کو بیان کرتا چلا, امام حسن کے خاندان کی ایک روایت ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ تمام زندگی خاندان امام حسن کے جتنے نوجوان تھے انہوں نے تمام زندگی اتنے جہاد کیے اور اس انداز سے ظالم حاکموں کا مقابلہ کیا کہ تاریخ میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ مظالم بھی انہی کے اوپر کیے گئے. یعنی عجیب بات امام حسن کے بارے میں تصور یہ کہ انتہائی اسکول سے دور اور لڑائی لڑائی سے دور رہنے والے اور اس قسم کے ہر اقدام کی مخالفت کرنے والے, لیکن خاندان امام حسن تاریخ اسلام کی اوراق میں یہ موجود کہ خاندان امام حسن نے تقریباً 67 یا 68 جنگیں لڑی چند سو سالوں کی, یعنی تقریباً 150 سال کے مختصر سے عرصے میں, اور تمام زندگی یہاں کوئی ظالم حکومت قائم ہوئی ہمیشہ سب سے پہلا اقدام امام حسن کے خاندان نے کیا تھا. امام حسین کی نسل میں سے تو امامت چل رہی تھی اور اس وقت اسلام کی بقا اور اسلام کی بہتری اسی میں تھی اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ معصوم امام خود میدان کے اندر نہ آئے. چنانچہ میدان میں آنے کی ذمہ داری امام حسن کے نسل کے نوجوانوں نے سنبھال لی تھی. حسن مسنہ کے پوتے جنہوں نے یہ جہاد کیا تھا, حسن مسنہ کے بارے میں بہرحال آپ حضرات کو اس سے واقف ہوں گے کہ یہ کربلا کے وہ واحد نوجوان کہ جنہوں نے امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ جن سے امام حسن کو اتنی محبت کہ امام حسن نے اپنا نام ان کو دے دیا تھا اور ان کا نام بھی حسن رکھا تھا, اسی لیے یہ حسن مسنہ کہلائے, یعنی دوسرے حسن, مسنہ کا مقصد دوسرے. یہ وہ نوجوان تھے جو میدان کربلا میں امام حسین کے لشکر میں شامل تھے اور لڑتے لڑتے زخموں سے نبھال ہو کر گر گئے تھے. فوج یزیدی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی شہید ہو گئے, لیکن بعد میں جب لاشوں کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے اور اس وقت یہ پتا چلا کہ یہ خالی بے ہوش ہیں زخموں کی شدت سے, تو اس وقت کوشش کی گئی کہ انہیں شہید کیا جائے. مگر ہمارے ساتھ کے لشکر میں ایک عورت موجود تھی اپنا جس کا رشتہ تھا حسن مسنہ کی والدہ سے, چنانچہ اس نے سفارش کی, انہیں رہا کرایا اور اپنے ساتھ دوسرے لے کے آئی, یہاں پہ ان کے زخموں کا علاج کرا کے ان کو مدینے واپس بھیجا گیا اور چند سال تک یہ مدینے میں رہے, لیکن اس کے بعد پھر سازشوں کے ذریعے زہر دے کے انہیں شہید کر دیا گیا. خود امام حسین کو بھی اپنے اس نتیجے سے بڑی محبت تھی, اس لیے اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کا نکاح بھی انہی سے کیا تھا. تو ان کے پوتے جنہوں نے منصور کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور جیسا کہ خود انہیں بھی معلوم تھا کہ ظاہری اعتبار سے ناکام رہنا, وہی کربلا کا واقعہ دہرایا گیا. لیکن اس کے بعد خاندان بنی ہاشم کے جتنے بزرگ تھے اور جتنے نوجوان تھے سب کو منصور نے گرفتار کیا مدینے سے اور اپنے ساتھ دارالخلافہ کوفے میں لے کے آیا. اس وقت تک بغداد کو تعمیر نہیں کیا گیا تھا اور بنو عباس والے کوفے کو اپنا کیپٹل بنا کر حکومت کر رہے تھے. وہاں لانے کے بعد, اب یہ کچھ چھٹے امام کی حدیث ہے, چھٹے امام کا زمانہ, وہ یہ فرما رہے کہ ہم سب کو گرفتار کیا گیا, تو چھٹے امام بھی گرفتار ہوئے, چھٹے امام کو بھی گرفتار کر کے کوفے لایا گیا. اور وہاں لانے کے بعد ایک دن منصور نے چھٹے امام کو اور چھٹے امام کے چچازاد بھائی کو, رشتے کے بھائی کو, دونوں کو بلایا اپنے پاس اور بلا کر گفتگو کرنا شروع کی. اب کیونکہ منصور کو خود بھی یہ معلوم تھا یہ جہاد یہ کوشش کی گئی کہ جو جہاد کیا گیا اگر سے امام حسن کے سرپوتے نے کیا, لیکن اس خاندان کی اصلی قیادت تو امام کے پاس ہے, اس لیے اس نے امام کو بلایا اپنے دربار میں اور اس کے بعد امام سے گفتگو کی. میرا موضوع ذہن سے نہ نکل جائے کہ بعض ظالم حاکموں کو عمروں میں برکت اس لیے ملی اور ان کی حکومت اسی لیے قائم رہی ظلم کے باوجود, جبکہ پیغمبر کی روایت کہ حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. جو ان کو ملی دولت اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی حد تک اگر کبھی کسی رشتے دار کا حق ادا کیا تو خدا نے ظالم ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود جو اپنا وعدہ ہے وہ وعدہ خدا نے ان کے حق میں بھی پورا کیا. منصور بلانقی کے دربار میں جب معصوم امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا, سٹے امام نقل کرتے ہیں اس روایت کو, خود نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منصور کے دربار میں لے جا کے کھڑے کر دیے گئے. منصور اس وقت انتہائی غصے کی حالت میں تھا, منصور اس وقت انتہائی جاہ و جلال کی حالت اور کیفیت میں تھا. ادھر اس کی نگاہ سٹے امام پر پڑی اور ایک مرتبہ غصے کی حالت میں کال کال کرنے لگا اور انتہائی سخت دھمکیاں دینے لگا, ہم آپ کے مکانات کو کھا دیں گے, ہم تم لوگوں کے کنویں کو بھر دیں گے. اس زمانے میں پانی کا ذریعہ واحد ذریعہ کنویں ہوا کرتے تھے, تو ایک دھمکی یہ بھی دی جاتی تھی کہ ہم تمہارے پانی کے کنویں مٹی سے بھر دیں گے, پیاسے مر جاؤ گے, باغات میں آگ لگا دیں گے, کھیتیوں کو تباہ کر دیں گے, مکانات کھا دیں گے, ان میں سے ہر ایک کو گرفتار کر کے ڈال دیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو کنیزہ بنا لیا جائے گا, تمہیں اس دنیا میں کہیں سے پناہ کی اور امن کی جگہ نہ ملے گی. اور یہ کہ منصور, روایت یہ ہے کہ منصور بے انتہا سختی کے ساتھ گفتگو کرتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ تمہارے خاندان کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے خلاف اس نے بغاوت کی, دیکھا میں نے تمہیں شکست دی, میری حکومت قائم ہو گئی, اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. ذرا دیکھیں معصوم امام کھڑے ہوئے ہیں, صاحب قوت امام کھڑے ہوئے ہیں, اگر چاہیں تو ہاتھ کے اشارے سے اسی وقت زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر دیں, منصور کے تمام تکبر و غرور کا خاتمہ کر دیں, لیکن وہی صبر و تحمل جو معصومین کا خاصہ ہے اس کے ساتھ. بس ایک مرتبہ معصوم امام نے اتنا جواب دیا, صرف اتنا جواب دیا کہ اے منصور ایک مرتبہ اسی انداز سے ایک مرتبہ یہ حکومت یوسف کو بھی ملی تھی, وہ اپنے بھائیوں سے بڑے ناراض تھے جن کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا, لیکن جب یوسف کے ہاتھ میں حکومت آئی اپنے تمام رشتے داروں کو معاف کر دیا, چنانچہ خدا نے ان کی حکومت میں برکت دی, یوسف کی حکومت میں خدا نے برکت دی. اور ایک ایسا ہی موقع مکے کی فتح کے وقت پیش آیا تھا جب پیغمبر اسلام کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا تھا, اور انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کے خاندان والے اور ان کے قبیلے والے ہیں ان سب کو معاف کر دیا تھا. اے منصور اب تیری مرضی ہے, تو جس انداز کے ساتھ بھی ہمارا ہم سے شروع کر. منصور نے سنا, ایک مرتبہ سر جھکا دیا, اس کے بعد کہا کہ یبنا رسول اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی روایت مجھے سنائی تھی, ایک مرتبہ پیغمبر کا ایک فرمان رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں مجھے بتایا تھا, کیا ہی بہتر ہو کہ آپ دوبارہ وہ مجھ سے ارشاد فرمائیں, میں بھول گیا ہوں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا. چھٹ امام ایک مرتبہ منصور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو اس روایت کا تذکرہ کر رہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے ذریعے پیغمبر اسلام کی روایت نقل کرتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے علی ابن ابی طالب سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ رشتے دار کا حق ادا کرنا شہروں کو آباد کرتا ہے, مالوں میں برکت دیتا ہے, عمروں میں اضافہ کرتا ہے, بلاؤں کو دور کیا کرتا ہے. منصور نے روایت سنی, کہا کہ نہیں یہ اپنا رسول اللہ یہ وہ روایت نہیں ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اے منصور شاید تو اس روایت کا ذکر کر رہا کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ روز قیامت رحم کو لایا جائے گا, یعنی رشتے داری کو ایک انسان کی صورت میں بنا کے لایا جائے گا, رشتے داری کے حق کو ایک مرتبہ رحم کو لایا جائے گا, میدان قیامت میں اسے لٹکایا جائے گا, رحم پکار پکار کے کہے گا خدا بندہ جس نے مجھ کو جوڑا تو آج اس پر رحم کر, اور جس نے مجھ سے تعلق کو ختم کیا آج تو اس پر عذاب نازل کر. ایک مرتبہ منصور سوچتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جب نہ رسول اللہ نہیں یہ وہ روایت نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ خدا نے ارشاد فرمایا میرا نام رحمان ہے اور میں نے اپنے نام سے رحم کو پیدا کیا, رحم یعنی رشتے داری, میں نے اپنے نام سے رحم کو طلب کیا، رحمان سے رحم نکلا، اور جس نے میرے نام سے پیدا شدہ اس مخلوق رحم کے ساتھ تعلق کو جوڑا میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں گا، جس نے اس سے تعلق کو توڑا میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑوں گا. منصور نے سنا، کہا کہ نہیں اپنا رسول اللہ، یہ وہ روایت نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر تیرا چھوٹا انعام کہتا ہے کہ شاید تو اس روایت کا ذکر کر رہا کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اس کو بھلا دے، اس کی موت اس کو بھول جائے، اس طرح سے بھول جائے کہ جیسے کبھی آنا ہی نہیں، یعنی اس کی عمر بڑھ جائے، کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے نقل فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اس کو فراموش کر دے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے. منصور تھوڑی دیر سوچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں اپنا رسول اللہ، وہ روایت یہ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ پیغمبر ایک مرتبہ چھٹے امام احتیاط فرماتے ہیں کہ شاید پھر تو اس روایت کا تذکرہ کر رہا ہوگا جو میں نے اپنے آبا سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک شخص کے سرحانے پہنچا تاکہ اس کی روح کو نکالا جائے، اس کا آخری وقت قریب آ چکا تھا، اس کے سرحانے پہنچا تاکہ اس کی روح کو نکالا جائے، اور اس شخص کے پڑوس میں ایک اور شخص رہا کرتا تھا، دونوں مومن تھے. یہ وہ شخص تھا جس کے سرحانے ملک الموت پہنچا ہے، جس کی زندگی ختم ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، روح خط ہونے والی ہے، مگر یہ رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا عادی تھا، یہ رشتہ دار کا حق ادا کیا کرتا تھا، اور اس کے پڑوس میں رہنے والا وہ تھا کہ جو رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتا تھا، رشتہ داروں پہ ظلم و ستم کرتا تھا، ان کے حق کی ادائیگی سے انکار کرتا تھا. اس میں خدا آیا، اے ملک الموت، اس کے زندگی کے جتنے سال باقی ہیں وہ اس کو دے دو، اور اس کی جو روح قبض کرنے آئے تھے جا کر اس خطا رحم کرنے والے شخص کی روح کو قبض کر لو. منصور نے کہا کہ ہاں یہ اپنے رسول اللہ، ایسی ہی کوئی روایت تھی مگر یہ بھی نہیں تھی. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ شاید تو اس روایت کا ذکر کر رہا ہو کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا. اصل روایت امام کو یہی سنانا تھی، لیکن منصور کے ذہن میں اس خیال کو ڈھانپنے کے لیے امام نے اس سے قبل یہ پانچ روایتیں سنائی. اس کے بعد اب آخر میں امام چھٹی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی زندگی کے صرف 3 سال باقی رہ گئے تھے، مگر کیونکہ اس نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا اور بے انتہا ادا کیا، اس لیے اس نے خدا ہوا ملک الموت کو کہ اس کے 3 سال 30 سالوں میں بدل دو، 3 سال کے بدلے اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کر دو. منصور نے کہا یقیناً یہ اپنا رسول اللہ، یہی وہ روایت ہے، یہی وہ حدیث ہے جس کو میں سننا جا رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہہ کر ایک مرتبہ خاموش ہو گیا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری عمر کے 3 سال رہ گئے ہیں تو یہ حکومت جو اتنی زحمت اور محنتوں سے حاصل کی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر 3 سال رہ گئے ہیں تو وہ 30 سالوں میں بدل جائے، میں اپنے رشتہ داری کے واسطے سے آپ لوگوں کو، آپ کے پورے خاندان کو معاف کرتا ہوں اور آپ کی تمام ضبط شدہ جائیداد واپس کی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو پوری اسلامی مملکت میں سب سے زیادہ پسندیدہ علاقہ کون سا ہے، تاکہ وہاں لے جا کے آپ لوگوں کو بتایا جائے. امام نے صرف اتنا کہا کہ مدینے سے بہتر اور کون سا مقام ہوگا ہماری رہائش کے لیے. منصور نے یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ صرف اس لیے کہ کیونکہ آپ کے خاندان میں اور میرے خاندان میں ایک رشتہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو معاف کر رہا ہوں اور آپ اپنے صادق جا کے اپنے مقام سے امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ منصور نے، ہو سکتا ہے کہ سیاسی مصلحتیں بھی اسی نے سمجھی ہوں کہ ابھی حکومت ناپائیدار اور کمزور ہے، ابھی حکومت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں، ابھی خاندان بنی ہاشم کو نہ چھیڑا جائے، مگر کیونکہ وہ رشتہ داری کا بہانہ بھی اس نے لا کے ان کو آزاد کر رہا ہے، اس لیے چھٹے امام کہہ رہے کہ خدا نے اس کی عمر میں اسی لیے برکت دی، اسی لیے خدا نے اس کی عمر میں اتنی برکت دی کہ سوائے دو حاکموں کے اور کوئی حاکم نہیں، 35 حاکم گزرے ہیں خاندان بنو عباس میں، منصور جیسی عمر اور منصور جیسی حکومت وہ کے علاوہ کسی تیسرے نے حاصل نہیں کی. تو اتنا زیادہ
اتنا ظالم، اتنا جابر، ان کے سامنے بغداد کی تعمیر ہے، پورا شہر بغداد منصور نے تعمیر کیا تھا، ان کے سامنے بغداد کی تعمیر کی کیفیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنے ظلم و ستم کے ساتھ منصور نے حکومت کی، مگر کیونکہ رشتے داری کا واسطہ بیچ میں لے کے آیا، رشتے داری کا حق ادا کرنا چاہا، اس لیے ظاہری اعتبار سے خدا نے بھی اسے جھیل دی، ظاہری اعتبار سے خدا نے بھی اسے مہلت دی، تو جب ایک ظالم جابر ظاہری اعتبار سے مسلمان لیکن حقیقت میں کافر سے بدتر اور بعد میں تو کافر بن بھی گیا، کیونکہ قاتل ایمان ہمارے عقیدے میں کافر ہی ہوتا ہے، اس کو بھی خدا اس لیے کہ وہ رشتے داری کا بہانہ لا رہا ہے برکت دے رہا ہے، تو اگر ایک مومن باحمل ایک خدا اور رسول کو سچے دل سے ماننے والا مومن ایک ایمان کی اطاعت کرنے والا مومن اپنے رشتے دار کے حق کو ادا کرے تو خدا بھلا اسے برکت کیسے نہ دے گا، جب ظالم کو جابر کو کافر کو ظلم و ستم کرنے والے باغی کو خدا نے اس لیے برکت دی کہ اس نے سچے دل سے نہیں بہانہ بنایا رشتے دار کے حق کا تو برکت ملی، تو اگر ایک مومن آپ جیسا مومن ایک عام مومن اگر رشتے دار کے حق کو سچے دل سے ادا کرے تو یقیناً خدا اسے برکت دے گا، اور اگر حق کو ادا نہ کیا تو یہ روایت جو میں بار بار کر چکا ہوں کہ تین گناہوں سے زیادہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا انسان کو فوراً ملے، البغی بغاوت امام معصوم کے خلاف، کسی نبی کے خلاف بغاوت، اور دوسرا خطا رہن رشتے دار کے حق کو ادا نہ کرنا، دونوں کو برابر رکھا معصوم نے، اتنا بڑا گناہ رسول و امام سے بغاوت یقیناً خطا رہن اتنا بڑا گناہ نہیں، لیکن روایت میں دونوں کو برابر چلا کے بیان کیا گیا، اور تاریخ نے بتایا کہ جس نے رشتے دار کا حق ادا کیا بلکہ حق بھی ادا نہیں کیا خالی بہانہ بنایا تو خدا نے اسے برکت دی، چاہے وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے رشتے دار کا حق ادا نہ کیا چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر عذاب آیا اور فوراً آیا، چنانچہ وہ مختصر سے روایت جسے میں نے کل رات کی ایک مجلس میں بھی پڑھا تھا، لیکن کیونکہ مجلس والے لوگ تو یہاں نہیں ہیں اور موضوع کے اعتبار سے اسے بیان کرنا مناسب بھی ہے، اس لیے بہت مختصر کہ جب ایک فرد مومن امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک جائیداد تھی جس میں آدھا میرا حصہ تھا آدھا میرے چچازاد بھائیوں کا حصہ تھا، مگر میرے چچازاد بھائیوں نے ظلم کرتے ہوئے پوری جائیداد پہ قبضہ کر دیا، میرے حصے پر بھی قبضہ کر دیا، مجھے چھوٹی سی کوٹھی دے دی جبکہ پوری آدھی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، دادا کی جائیداد کی جو دو بھائیوں کو ملی آدھی آدھی جائیداد، اس کے بعد کی ایک ہی اولاد تھا یہ چنانچہ پوری آدھی جائیداد اس کی، اور اس کے چچا کے کئی اولادیں تھیں باقی آدھی نے ان سب کا حصہ تھا، مگر انہوں نے حضور ظلم و ستم سب سے قبضہ کر دیا، اور اب سوال کرتا ہے کہ یبنا رسول اللہ مجھے ایک چھوٹی سی کوٹھی دے دی ہے انہوں نے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حاکم کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں اور اپنا حق واپس لے لوں، مولا نے ایک مرتبہ اتنا جواب دیا کہ ہاں تجھے حق تو حاصل شرم تو تجھے حق حاصل ہے، لیکن اگر مشورہ لینا چاہتا ہے تو میں منع کروں گا کیونکہ وہ تیرے رشتے دار ہیں، اس لیے میں تجھے منع کروں گا، رشتے دار کے حق کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ظلم بھی کرے ستم بھی کرے زیادتی بھی کرے غلط بات بھی کرے، عقلاً حقاً اور شرم تمہارے خلاف جائے، لیکن تب بھی رشتے دار کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ نظر انداز کر دو اور اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہ کرو، چاہے تم حق بجانب بھی ہو، مشورہ ہے حکم نہیں ہے ایمان کا، حکم مسئلہ اتنا کہ تم چاہو تو مقدمہ کر سکتے ہو، لیکن مشورہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کرو، اس نے کہا کہ میں نے امام کے مشورے کو سنا، امام نے پابندی نہیں لگائی کہ مانو، امام نے زور نہیں دیا کہ مانو، مشورہ دے دیا میں آ گیا، سر 131 ہجری میں خود وہ شخص یہ نقل کرتا کہ طاعون کی وبا پھیلی اور عجیب اتفاق یہ کہ میرے سارے کے سارے بھائی ہلاک ہو گئے، سارے چچازاد بھائی، اور میں بھی اسی علاقے میں اسی گھر میں رہنے والا، مگر میں فقط زندہ بچ گیا، اور نتیجہ کیا ہوا، ان بھائیوں کی ہلاکت کے بعد وہ ساری ان کی جائیداد بھی پلٹ کے مجھے ملی، میرا جو حق تھا واحد میں اپنے خاندان میں زندہ آدمی، جو میرا حق تھا وہ تو مجھے ملا ہی ملا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا سارا حق بھی، ان کی ساری جائیداد بھی پلٹ کے میرے پاس آ گئی، جب میں خدمت امام میں گیا
لوگوں سے تم نے صبر کیا، انہوں نے ظلم کیا، اس لیے خدا نے تمہارا بدلہ لیا، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں تمہارا حق ملا بلکہ اپنے حق سے دوگنا خدا نے دلوا دیا، ان ظالموں کا حق بھی تمہیں دلوا دیا۔ تو بس جو رشتے دار کا حق ادا نہ کرے، امام کہہ رہے، میں نے اب سے دو ہفتے قبل خود ساتھ میں امام کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کا حق ادا نہ کرنے والا اور فوراً عذاب آیا، صرف معصوم ہی کا نہیں، میں نے عرض بھی کیا تھا کہ وہ واقعہ محمد ابن اسماعیل کا سن کر جن کو فوراً امام کے خلاف جا کر ہارون کے کان بھرے اور فوراً عذاب آیا، میگا اور آتے پیٹ سے نکل گئے، لیکن یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے امام کے خلاف دیا اس لیے خدا نے عذاب دیا، نہیں، اگر ایک عام مومن کے رشتے دار اس کا حق ادا نہ کرے تو ان رشتے داروں پر بھی عذاب آئے گا، اور اگر حق ادا کرے تو ظالم و جابر بھی ہو، منصور جیسا ظالم و جابر بھی اگر رشتے دار کا نام اور رشتے دار کے نام کا بہانہ لے کے سامنے آئے تو خدا بھی اس بہانے ہی کی وجہ سے اس کو برکت اور ترقی عطا کر دیا کرتا ہے۔ اب دونوں چیزیں مومن کے سامنے ہیں، چاہے تو وہ منصور ہی کے واقعے سے عبرت پکڑے، ہمارے یہ رشتے دار جن کا حق ادا کرنے سے ہم گھبرا رہے ہیں، اب یہی سوچ کے حق ادا کریں کہ اگر ہم ان کا حق ادا کریں گے تو بقول میرے مولا کے کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ کیسے؟ کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو یہ اس کے ساتھ تو نہیں، یہ تو میں نے خود اپنے ساتھ نیکی کی، اس لیے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے خدا نے اجر و ثواب تو مجھے دیا، وہ میں نے اپنے ساتھ نیکی کی، اور اگر کسی کے ساتھ میں نے برائی کی بھی ہو تو وہ اس کے ساتھ برائی نہیں، وہ میں نے اپنے ساتھ برائی کی، کیونکہ اس کا عذاب تو پلٹ کر میرے اوپر آیا۔ تو رشتے دار کے ساتھ اگر آپ نیکی کر رہے، آپ اس کے ظلم کے باوجود نیکی کیے جا رہے، تو یہ مت سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے، یہ آپ کی اپنے اوپر نیکی ہے، اور اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور یا یہ کہ وہ ظلم کر رہا ہے آپ ظلم کا جواب ظلم سے دے رہے، یا یہ کہ وہ ظلم نہیں کر رہا خاموش ہے لیکن آپ اس پر ظلم کر رہے، دونوں صورتوں میں یہ اس پر ظلم نہیں ہے، آپ کا ظلم اپنے اوپر ہے، اس لیے کہ اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی، آپ ہی کو بھگتنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات رہ گئی، انشاءاللہ ایک تقریب اور ہوگی اور یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ آج بعض مصلحتوں کی بنا پر میں نے اپنی تقریر کا طریقہ بدل دیا تھا، اور مسائل ابتدا کے بجائے آخر میں اور تقریر آخر کے بجائے شروع میں رکھ دی تھی، ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے یہ تبدیلی کی گئی۔ تو بہرحال اب کسی مسائل کا وقت ایک مرتبہ شروع سے محمد والے محمد کسی مسائل میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اجارے کے مسائل پر، اجارہ یعنی کوئی چیز کرائے پر لینا دینا، یا کوئی انسان اپنا عمل کسی کو کسی پیسے کے بدلے میں دے دے، اپنا عمل کسی کو دے دینا، یا اپنی کوئی چیز کسی کو دے دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ میں نے اس کی مثال بھی دی تھی، مکان، دکان، گاڑی، یہ ساز و سامان، جیسے ڈیکوریشن کی دکانیں ہوتی ہیں، یہ سامان کسی کو دیا اس کے بدلے میں قدرت دی، سامان اس لیے دیا کہ وہ اسے لے جائے، استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد وہ چیز آپ کو پیسہ دے، یا اپنا عمل کسی کو دے دینا۔ ایک دردی کپڑا سینا جانتا ہے، اس کے پاس گئے میرا یہ لباس سی دینا، اپنا عمل جسے عربی میں قیادت کہتے ہیں، اپنا عمل ہے قیادت مجھے دے دو، یہ لباس سی دو اتنے پیسے، ساکب کے پاس گئے اس کتاب کی یا اس پمپلیٹ کی یا اس پوسٹر کی کتابت کر دو اتنے پیسے دے دو۔ سائز جانتے ہیں، کسی نے ملازم رکھا تو تمہارا یہ عمل مجھے چاہیے روزانہ آٹھ گھنٹے، یہ اجرت، یہ سب اجارے میں آتا ہے۔ کرائے کے مسائل کہتے ہیں، مزدوری کے مسائل کہتے ہیں، ملازمت کے مسائل کہیں، یہ سب ہے اجارہ۔ اور اس سلسلے میں اب تک تین بنیادی مسئلے طے ہو چکے تھے، کیونکہ دو آدمی جن کے بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے لینے اور دینے کی، ان میں کیا شرطیں ہونا چاہیے، اور وہ چیز جسے دیا جا رہا مکان ہے، گاڑی ہے، اس میں کیا شرطیں ہونا چاہیے، اور پھر اس چیز سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا اس فائدے کے اندر کیا کیا شرطیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ متفرد مسائل میرے بحث آ رہے تھے، اس سلسلے میں ایک مسئلہ کسی تقریر میں کچھ غلط فہمی اور وقت کی کمی کی وجہ سے صحیح انداز سے بیان نہ ہو سکا، اس کو دوبارہ سماعت فرما لے۔ ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا طبیب کا اور ختنہ کرنے والے کا، کہ طبیب یا ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج کرتا تو اگر وہ بل مباشر علاج کر رہا ہے، خود علاج کر رہا ہے، اس کو دوا دے رہا ہے، اس کو پرچہ لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ دوا بازار سے خرید لو تمہارے کام آئے گی، خود علاج کر رہا ہے، اور پھر اس کے مریض کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا اس کا مریض مر جائے تو اس کا ضامن جو ہے وہ ڈاکٹر یا طبیب مانا جائے گا، اور اسے اس مریض کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. شریعت نے ہر چیز کا ایک معاوضہ رکھا ہے، انسان مر جائے تو اتنے پیسے، اس کی آنکھ چلی جائے تو اتنے پیسے، وہ بیمار ہو جائے تو اتنے پیسے، وہ ایک الگ مسائل ہے اپنے وقت میں آئیں گے. لیکن بہرحال ایک طبیب خود علاج کر رہا ہے ایک مریض کا، اور مریض کو نقصان پہنچ گیا یا وہ مریض مر گیا تو اس کی ذمہ داری ڈاکٹر پر ہے، وہ اس کو وہ ہرجانہ یا معاوضہ یا تاوان دے گا. لیکن اگر وہ خود علاج نہیں کر رہا ہے بلکہ اس نے تعریف کی کسی دوا کی کہ فلاں بیماری میں یہ دوا بہت اچھی تھی، اور اس کی یہ بات سن کر وہ دوا ہم نے استعمال کر لی یا مریض نے استعمال کر لی، پھر مریض کو کوئی نقصان پہنچا تو طبیب کی کوئی ذمہ داری نہیں. فرق کیجیے ٹی وی کے اندر یا ریڈیو کے اندر جو ڈرامے آتے ہیں، وہ پروگرام آتے ہیں یہ طب کے پروگرام، جس میں ایک ڈاکٹر بیٹھ کر پورا بتاتا ہے کہ فلاں بیماری ہے، یہ امراض ہیں، یہ افراد ہیں، یہ دوا ہے، فرق کیجیے وہ بتائے اور آپ نے اس کو سنا اور خود جا کے دوا خرید لی اور استعمال کر لیا. یا جیسے بعض اخبارات یا رسالوں میں مضامین شائع ہوتے ہیں بیماری پر، کمی بلڈ پریشر پر فرق کیجیے مرض آتا مضمون آیا، یا قبض کی بیماری، میگن کی بیماری، بخار کی بیماری مضمون آ رہے ہیں اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ اس بیماری میں یہ دوا ہوتی اور آپ وہ دوا خرید کے لے آئے تو نقصان پہنچ گیا، تو اب اس مضمون لکھنے والے ڈاکٹر کو یا ریڈیو اور ٹی وی پر آنے والے اس طبیب کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر آپ خود اس کے پاس گئے اور کہا یہ بیماری ہے کیا دوا، اس نے ایک دوا لکھ کر دے دی، چاہے وہ بازار ہی کی دوا مگر اس نے لکھ کر دی ہے، ذمہ داری اس پر. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ جانے کی اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. اور اسی میں سپنے کا مسئلہ آیا تھا، اگر وہ ڈاکٹر یا وہ نائی سپنا کرے اور بچے کو نقصان پہنچ جائے تو اس صورت میں ذمہ داری کس پر ہو. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کے فتوے میں اختلاف تھا، یہ بھی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، یہ سمجھیے آج کا پہلا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی شخص کو دی جائے، کسی کاریگر وغیرہ کو کسی کام کے لیے، مثلاً ایک کپڑا تھا آپ نے ایک درزی کو دیا تاکہ وہ خمیز سی، ایک برتن تھا فرض کیجیے ملئی کرنے والے کو دیا تاکہ اس پر ملئی کرے اگر جب اس کا رواج ختم ہے، لکڑی آپ لے کر آئے آپ نے کڑھائی کو دی تاکہ وہ کرسیاں میز یا دروازے وغیرہ بنائے، یا گاڑی کی خراب ہو گئی آپ نے جا کر میکینک کو دی تاکہ وہ اس گاڑی کو صحیح کرے، آپ کا ریڈیو ٹی وی یا جو ریکارڈر تھا وہ خراب ہو گیا آپ نے اس کو مرمت کے لیے ریپیئر کے لیے دیا بس آپ نے یا کسی آدمی کو، یہ تمام مسئلے کہ جس میں ایک چیز ہے آپ کی آپ نے اسے کسی شخص کے حوالے کی تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے، اس کو صحیح کرے اور وہ چیز اس کے پاس خراب ہو جائے، نقصان پہنچ جائے کس چیز کو، اس کی دکان کپڑا آپ نے دیا دکان میں چوری ہوئی کپڑا بھی گیا، یا یہ فرض کیجیے کپڑا دیا بارش بہت زوردار آئی دکان میں پانی بھر گیا کپڑا خراب ہو گیا آپ کا، یا ریڈیو ٹی وی آپ نے دیا اس کو اس کی دکان سے نقصان پہنچ گیا، گاڑی آپ نے دی اس کی دکان میں کھڑی تھی اور اس کو نقصان پہنچ گیا، کوئی بھی مسئلہ. تو اس کا میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، یہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، یہی مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ کسی کاریگر کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں کام کریں یہ اس کے ہاتھ میں امانت کی طرح ہے. اب اگر اس چیز کو اس کے یہاں نقصان پہنچ گیا اور اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے اس چیز کو حفاظت سے رکھا تھا جس طرح رکھا جاتا اور پھر وہ چیز چوری ہوئی پھر نقصان پہنچ گیا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ اس کی دکان میں چوری ہوئی آپ کا کپڑا بھی چوری ہو گیا اور اس نے اسی انداز سے رکھا تھا جس طرح چوری سے حفاظت کے لیے رکھا جاتا، الماری میں رکھا تھا دکان کے دو تالے تھے چوکیدار پہرا دے رہا تھا سب کچھ اس نے کوشش کی اور پھر بھی چوری ہو گئی، اس صورت میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور فرض کیجیے اس نے لاپرواہی کی اس لیے چوری ہو گیا، دکان کی دوپہر کو دو گھنٹے کے لیے دکان خالی چھوڑ کر چلا گیا، گھر جا کے کھانا کھایا یہ سوچ کر کہ کون آتا ہے چوری کرنے، پورا بازار دیکھ رہا اور پھر چوری ہو گئی، تو اب ذمہ داری اس کی ہے اس کپڑے کی قیمت یا اس جیسا کپڑا وہ آپ کو خرید کر دے. تو لاپرواہی سے کام لے اور اس کو نقصان پہنچ جائے اس چیز کو، تو ذمہ داری اسی آدمی کا.
اور اس نے اپنی حد تک پوری احتیاط کی اور پھر نقصان پہنچ گیا, اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب اس چیز کو اس کی دکان میں رکھے رکھے نقصان پہنچے, تب یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کی لاپرواہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے, لاپرواہی نہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں. لیکن اگر وہ اس چیز پہ کام کر رہا اور اس کے کام کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچا, کپڑا اسے سینا تھا, ایک تو یہ ہے کہ کپڑا دکان میں رکھا ہے اور چوری ہو گیا, اس کا تو مسئلہ بتا دیا, اور ایک یہ کہ نہیں کپڑے پر وہ کام کر رہا تھا, قمیض سی رہا تھا اور اب اس نے غلط طریقے سے کپڑا کاٹ دیا, یا وہ کام کر رہا تھا فرض کیجیے اس نے سگریٹ پی اور اس پر سگریٹ گرا کر اس کو جلا دیا, کام کے دوران جب وہ کام کر رہا ہے اور اس چیز کو نقصان پہنچ گیا, آپ نے اس کو بھی کہا کہ وہ گاڑی صحیح کرے یا ریڈیو صحیح کرے, وہ کام کر رہا تھا اس کا ہاتھ ادھر ادھر زور سے پڑ گیا اور ریڈیو میں مزید کچھ خرابی پیدا ہو گئی, کچھ چیزیں اس کی ٹوٹ, کام کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے ریڈیو پھسل پڑا زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا, تو اس صورت میں وہ ذمہ دار ہے. اگر کوئی چیز کسی کاریگر کو کسی آدمی کو دی جائے تاکہ وہ اس میں کام کرے اور اس کے کام کے دوران اس چیز کو نقصان پہنچ جائے تو وہ ذمہ دار ہے, چاہے اس نے احتیاط سے کیا ہو یا لاپرواہی سے کام کیا ہو. اور اگر کام نہیں کر رہا تھا, دکان میں اس نے رکھا تھا, کام کرے گا بات نہیں, جب کر چکا کام اب اس نے آپ کے انتظار میں رکھا اور پھر وہ چیز چوری ہو گئی یا نقصان پہنچ گیا, تو اس کا مسئلہ یہ کہ لاپرواہی ہوگی تو ذمہ دار ہے, لاپرواہی نہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر کام کے دوران نقصان پہنچا تو ہر صورت میں اس کی ذمہ داری. یہ دو مسائل الگ الگ ہیں, میں پھر ایک کپڑے کے ذریعے سمجھا دوں, کپڑا دکان پہ رکھا ہوا تھا اور چوری ہو گیا, وہ ذمہ دار نہیں ہے اگر اس نے پوری احتیاط, لیکن وہ کپڑا سی رہا تھا, سینے کے دوران کپڑا پھٹ گیا, غلط سل گیا, کوئی اور چیز ہو گئی اس کے کام کی وجہ سے, تو اب وہ ذمہ دار ہے, اس چیز کی قیمت دے گا یا اس چیز جیسی دوسری چیز آپ کو لا کر دے گا ایسا ہی کپڑا. سنا سے اسی مسئلے کی روشنی میں تو وہاں یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر قصائی کو آپ نے بلایا تاکہ جانور ذبح کرے اور اس نے غلط طریقے سے ذبح کر دیا کہ جانور حرام ہو گئے, پورا سر اس نے کاٹ کے پھینک دیا, وہ فقہا جن کے نزدیک سر کاٹ دینے سے جانور حرام ہو جاتا, یا اس نے قبلے سے ہٹا کے ذبح کیا, یا اس نے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی, وہ جو جانور کے ذبح کرنے کی شرطیں ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں کی, جانور کو اس نے غلط طریقے سے ذبح کر دیا, تو اب اس جانور کی پوری قیمت دینا اس قصائی کی ذمہ داری ہے, کیونکہ کام کے دوران اس کے کام کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچا ہے, آپ کے لیے تو یہ جانور بیکار ہو گیا, گنا کی ذمہ داری اس کی ہے چاہے اس کی لاپرواہی ہو یا نہ ہو. بلکہ اس میں تو یہاں تک مسئلہ کہ اگر وہ کوئی قصائی وسائی نہیں تھا, اپنا ہی کوئی آدمی تھا, وہ بغیر کسی پیسے کی ہمدردی میں آ گیا تھا جانور ذبح کرنے, اور اس کی غلطی سے بھی یہ ہو جائے تو اپنی شرم اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سامان اٹھائے اور اس جانور کے پیسے یا قیمت آپ کے حوالے کرے, معاف کر دیں دوسری بات. لیکن اگر اس کے کام کی وجہ سے نقصان پہنچا, یہ اصول ہر جگہ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز میں کام کر رہا ہو, چاہے پیسے لے کر رہا ہو یا یوں ہی مفت میں کر رہا ہو ہمدردی اور محبت, اور اس چیز کو وہ نقصان پہنچا دے, تو اس کی ذمہ داری اسی کی گردن پر جائے گی اور اسے مالک کو پورے پیسے دینا پڑے گا. ایک مسئلہ تو یہ تھا, یہ پچھلی تقریر میں پورے طریقے سے واضح نہ ہو سکا. اب اس کے علاوہ کچھ متفرق مسائل ہیں, دوسری مسائل یہاں کے وہاں کے, یعنی ان میں کوئی ربط نہیں ہے مگر سب ہیں ایک ہی سلسلے کے مسائل. ایک مسئلہ اسی سلسلے میں علماء چوکیدار کا بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آپ نے کسی مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا, ایک شخص کو کسی مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا کہ تمہارا کام ہے اس کی حفاظت کرنا, جیسے عام طور پر چوکیداروں کا یہی کام ہوتا ہے, اور پھر بھی وہ مال چوری ہو جاتا, تو اس صورت میں اس پر شرن کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوتاہی کی حفاظت کرنے میں, ایک چوکیدار ہے اس کے ذمے آپ نے کہا دکان کی مکان کی اس گلی کی چوکیداری کرتے رہو, پیسہ دیتے رہو, یا سامان تھا آپ کا خرید و فروخت کر رہے تھے, سامان زیادہ ہو گیا آپ نے رکھا, کسی آدمی سے کہا تم اس کی حفاظت کرو میں گاڑی لے کے آتا ہوں, اور اس لیے کہ جو بھی مسائل ہیں سامان کی حفاظت کی, کہ کسی شخص کو اس لیے ملازم رکھا گیا یا اس لیے اسے بلایا گیا, اجرت دی گئی کہ تم اس کی حفاظت کرو, اور پھر بھی وہ چیز چوری ہو جائے تو کیا اس کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو شرم اگر اس نے کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے، احتیاط اور توجہ سے کام نہیں کیا اور پھر وہ چیز چوری ہو گئی تو پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، یعنی اسے اجرت کوئی بھی نہیں ملے گی بلکہ جو چیز چوری ہوئی ہے اس کی قیمت اپنی جیب سے دینا پڑے گی، اور اگر اس نے اپنی حد تک احتیاط کی اور پھر بھی چیز چوری ہو گئی، جسے عام طور پر آج کل تو خیر ڈاکے کی بات آ جاتی ہے، جو آگے چور سنگن وغیرہ لے کر تو اب وہ چوکیدار بنا ان کا کیا مقابلہ کرے، وہ تائی اس کی نہیں، وہ مجبور ہے ایسے موقع، اور چوری ہو جائے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اسے اس کی اجرت بھی ملے گی۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے، ایک اور مسئلہ کہ کیا اگر وہ شخص حفاظت کرتے کرتے سو جائے، حفاظت اس کا کام ہے، حفاظت کرنا رات کو پہرا دینا وہ سو گئے، اگر وہ سو جائے تو اس کو کیا سمجھیں گے ہم، کیا یہ مانیں گے کہ اس نے کوتاہی کی یا نہیں، سونے کو ہم کوتاہی نہیں مانیں گے۔ اگر کسی پر نیند غالب آ جائے، غالب آ جائے، ایک تو یہ ہے کہ خود سو جائے وہ چوکیداری اس کا کام ہے اگر، مگر وہ رات کو بستر جس کا لے کے آیا ہے اطمینان سے، مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ رات کو میں سو جاؤں، پھر تو ذمہ دار، لیکن نہیں وہ پہرا دے رہا تھا، پہرا دیتے دیتے اتنی زبردست اس کو نیند آ گئی، اتنی شدید نیند آ گئی کہ بے اختیار اس کی آنکھ لگی، وہ خود بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ ہو سکا کہ جاگتا رہے، اور نیند ایک دم سے اس پر تاری ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ رات کو کسی چیز وجہ سے دیر تک جاگنا پورا ارادہ کر کے بیٹھے، مگر ایک دم سے نیند کا ایسا زبردست موقع آیا کہ یہ ارادہ ختم ہو گیا اور آنکھ لگی گئی، تو اگر اس کے اوپر خود بخود نیند تاری ہو گئی، نیند آنے والی ایک دم، اور پھر اس وجہ سے وہ سامان وغیرہ چوری ہو گیا، تو شرم اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اگر وہ سو گیا اس وجہ سے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، پھر اگر مال چوری ہو گیا تو شرم اس کو اجرت دی جائے گی اس کی حفاظت چوکیداری کی وجہ سے، نہیں اس صورت میں اجرت تو نہیں دی جائے گی لیکن اس پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں آئے گی۔ اور البتہ یہ ضرور ہے مسئلہ اپنے ساتھ کہ اگر آپ نے پہلے سے شرط لگا دی تو دیکھو اگر یہ چیز چوری ہو گئی تو تمہیں اس کا پیسہ دینا پڑے گا، پہلے سے شرط لگا دی، چاہے تمہاری کوتاہی ہو یا نہ ہو یہ ہم نہیں جانتے، اگر یہ چیز چوری ہو گئی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس نے مان لیا اس شرط کو، پھر تو ٹھیک، سو جائے سنگل لے کر لوگ چل پڑے کیسی ہی مجبوری ہو اس کی ذمہ داری ہوگی، اگر چیز چوری ہو گئی تو وہ اس کے پیسے دیں، ورنہ اگر یہ شرط نہ لگائی جائے بس اتنا کہا گیا کہ تم پہرا دو چوکی دو یہ تمہاری ذمہ داری ہے نگرانی، اور صرف اس کی کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو اور چیز چوری ہو جائے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی قسم کا ایک مسئلہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کسی کتابوں میں، اب اگر یہ مسائل بہت کم ہو گئے ہیں آج کے اس دور میں، کہ ایک آدمی کو آپ نے نوکر رکھا، نوکر تو نہیں ایک مزدور کو بلایا اور سامان آپ کے پاس، آپ نے کہا یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا، سامان آپ نے اسے دیا، وہ سر پہ رکھ کے لے چلا، بازاروں سے ہوتا ہوا چلا آپ کے گھر تک، لیکن راستے میں اس کا پیر پھسلا اور سامان گر گیا، اسے نقصان پہنچا یا ٹوٹ گیا، اب کیا ذمہ داری اس مزدور پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ جو ابھی چوکیدار کے سلسلے میں گزرا کہ اگر وہ چل رہا تھا احتیاط کے ساتھ، جیسا ہم لوگ اتنی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں، چل رہا تھا اور پھر بے اختیار اس کا پیر پھسل گیا یا سامان گر گیا، یا وہ چل رہا تھا احتیاط کے ساتھ آگے سے پیچھے سے کوئی بڑا زبردست اس کو دھکا لگا، وہ اپنی احتیاط کر رہا تھا اور گر گیا، اس کی کوئی غلطی نہیں اور سامان کو نقصان پہنچا یا ٹوٹ پھوٹ گیا، اس مزدور کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو تھا اپنے سامان کا مسئلہ، وہ چل رہا تھا مزدور سامان لے کے، ایک مرتبہ دھکا وغیرہ لگا، پیر پھسلا، وہ محتاط، اس نے لاپرواہی نہیں، لیکن یہ ایک دم سے آفت ناگہانی آ گئی اور سامان وغیرہ گرایا، وہ خود گرا، اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن وہ کسی اور کے سامان سے گرا اور وہ دوسرے کا سامان ٹوٹ گیا، تو دکاندار تھا بازار میں سامان لگا کے بیٹھا تھا، یہ کوئی اور آدمی جا رہا تھا، یہ اس پر گرا، آپ کا سامان اس پر اس نے پھینکا، آپ کے سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بس یہ کپڑا تھا، اب وہ کپڑا تو ٹوٹنے سے رہا لیکن جس چیز پر وہ گرا وہ چیز ٹوٹ گئی، تو وہ دوسرے آدمی کو اس کا نقصان پہنچایا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو ابھی آپ نے سنا، یعنی اگر اس نے کوئی لاپرواہی نہیں کی ہے کہ آپ سے چلا اور پھر یہ گر گیا، کسی اور چیز کسی اور کی چیز کو توڑ دیا، تو اس کارن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں،
اور کوئی بیمار نہیں ہے، اور اگر لاپرواہی اس کی تھی بے توجہی کے ساتھ چل رہا تو جیسے وہ شیخ چلی چل رہے تھے سامان لے کر اور سوچتے ہوئے اور پھر گر گیا اور کسی کو نقصان پہنچایا، تو پوری ذمہ داری اسی آدمی کے اوپر ہوگی۔ ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں آتا ہے، یہ مسئلہ اگر یہ جانور کا ہے، اب ویسے جانوروں کے اوپر سامان لانا لے جانا بہت کم ہو گیا، اگر یہ جو گوڑیا بازار کا اور کاردر کا علاقہ ہے جس میں آپ لوگ رہتے ہیں اس میں پھر بھی ان چیزوں کا رواج ہے، لیکن یہی مسئلہ گاڑی کے بارے میں بھی ہے۔ دو مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ یہ مسئلہ ہے پرانے زمانے کا، آپ سے شاید پیش نہ آئے لیکن پھر بھی بارہ لوگ کو بتا دیا جائے، مطلب یہی بالکل یہی مسئلہ گاڑی میں بھی چلتا ہے، جو سامان اٹھانے کی لانے لے جانے کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ کہ اصل مسئلہ جانور کا سن لیجیے، پھر اس سے گاڑی کی مثال کو بہت واضح ہو جائے گی۔ کہ اگر کسی شخص نے ایک جانور کرایہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ سامان یہاں سے وہاں پہنچا دینا، جیسے گدے گاڑی ہوں، گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سامان یہاں سے وہاں پہنچا دینا، کتنے پیسے ہوں گے؟ گاڑی والے نے پیسے بتائے، طے پا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جائیں گے، اس کے بعد سامان لے کے چلے، اور وہ جانور جو تھا اس نے سرکشی کی یا وہ بھاگا یا کچھ ہوا اور وہ سامان آپ کا ٹوٹ گیا، گر گیا، اسے نقصان پہنچا، اس گاڑی کی وجہ سے، اس جانور کی وجہ سے جس کا مالک پر مجھے ساتھ ساتھ ہے اور نقصان پہنچ گیا، اب اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ تو شرن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس جانور کے سامان رکھ کے ہاتھ لے جا رہے تھے اور مالک کے جانے کا کوئی قصور نہیں، ایک تو مالک کا قصور ہے، گاڑی تو مالک چلائے گا، اس نے اس کو جانور کو اتنا مارا، اس طرح سے مارا کہ وہ جانور گھبرا کے بھاگا، یا اس نے اس کی لگام وغیرہ اس طرح کھینچی کہ جانور تکلیف میں آ گیا اور اس نے سرکشی دکھائی، اور اس صورت میں سامان ٹوٹ گیا، نقصان ہوا، تو ذمہ داری اس جانور کے مالک کی ہے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی بات نہیں، جانور نے خود اس قسم کی سرکشی کی، مالک نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس نے سرکشی کی اور سامان ٹوٹ گیا، تو اس جانور کے مالک کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ نقصان جو ہے اس سامان لے جانے والے آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہی مسئلہ آج کل کی گاڑیوں کا بھی ہے، تو یہ جو گاڑیاں ہیں اس سے سامان لے کے جا رہے ہیں، اگر مالک کی کوتاہی سے نقصان پہنچ گیا، اس نے گاڑی کو بہت تیز دوڑایا، بہت تیزی سے بھگایا، ریس وغیرہ لگائی، کسی اور وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی الٹ گئی، سامان کو نقصان پہنچا، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ بیچارہ احتیاط سے چل رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی اور گاڑی نے مار دیا یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچ گیا، تو اس صورت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور گاڑی کرایہ پر دینے سے اس کے اوپر اس کا سامان یا کسی قسم کی کوئی ذمہ داری اس کی گردن کے اوپر نہیں آنے پائے گی۔ اسی جانور اور گاڑی ہی کے سلسلے کا ایک مسئلہ علماء اور اس مقام پر لکھتے ہیں۔ اب مسئلہ جانور کا ہے مگر بالکل یہی مسئلہ گاڑی میں بھی چلے گا۔ یہ ایک جانور ہے اور آپ نے اس کو کرایہ پر لیا سامان لے جانے کے لیے، اور آپ اس پر سامان لے کے چلے، لیکن اتنا طے پایا تھا مالک سے جب آپ نے جانور لیا تو طے کیا تھا کہ دیکھو میں اس پر اتنا سامان رکھوں گا، جتنا طے پایا تھا اس سے زیادہ آپ نے سامان اس کے اوپر رکھ دیا اور اس کو لے کے چلے، تو اب تو بارہ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ زیادہ جو سامان آپ نے رکھا ہے اس کے پیسے بھی آپ کو دینا پڑیں گے اس جانور کے مالک کو۔ پہلے آپ نے 100 روپے کا کرایہ دیا، 100 روپے کرائے پر یہ جانور لیا، سامان آپ نے زیادہ ڈال دیا، تو اب جتنا زیادہ رکھا ہے اس کے پیسے تو مالک کو دینا ہے، لیکن اگر اس زیادہ سامان کی وجہ سے جانور کو کوئی نقصان پہنچا، وہ مر گیا یا اس کو کوئی نقصان پہنچا، تو اب ذمہ داری اسی سامان رکھنے والے کی ہوگی، اسے پہلی اجرت بھی دینا پڑے گی جو طے پائی، جو زیادہ سامان ڈالا اس کا کرایہ بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جانور کو جو نقصان پہنچا اس کی بھی ذمہ داری اسی کے اوپر آئے گی۔ اور یہی مسئلہ گاڑی کا ہے، ایک گاڑی تھی، آپ نے مالک سے ایک گاڑی یا ٹرک کرایہ پر لیا یا سوزوکی کرایہ پر لی اور طے پایا کہ اتنا سامان رکھ کے لے جائے، آپ نے اس سے زیادہ سامان رکھ دیا، اب اگر یہ حفاظت سے پہنچ بھی گئی گاڑی تبھی زیادہ سامان کے کرایہ تو آپ کو خود سے دینا ہے، لیکن اگر اس زیادہ سامان کی وجہ سے اس گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا کسی بھی قسم کا، یا گاڑی خراب ہو گئی، تو اس کی ذمہ داری، یہ پیسے بھی گاڑی کی مرمت کے یا گاڑی کو بدلنے کے، نئی گاڑی خریدنے کے، وہ بھی دینا پڑیں گے کسی سامان رکھنے والے کو۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب طے پا جائے کہ کتنا سامان رکھنا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طے نہ پائے کتنا سامان رکھنا ہے، بس آپ نے کہا سامان لے جانا ہے، اس نے کہا 100 روپے، اگر طے نہ پائے کہ کتنا سامان لے جانا ہے اور پھر بہت زیادہ سامان آپ رکھ دیں، یعنی جتنا عام طور پر ایک جانور پر سامان رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ رکھ دیں آپ، پھر جانور کو کوئی نقصان پہنچ گیا تب بھی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ جی ہم نے تو کوئی طے نہیں کیا تھا کہ کتنا سامان رکھنا ہے، کتنا رکھنے ہماری ذمہ داری ہے، نہیں، جتنا عام طور پر یہ جانور پر رکھا جاتا ہے جو خود بخود طے ہو گیا، آپ کہیں یا نہ کہیں اتنا ہی سامان آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے رکھ دیا اب جانور کو نقصان پہنچا تو زیادہ سامان کا کرایہ بھی دو اور ساتھ ساتھ اس نقصان کی قیمت بھی ادا کرو۔ یہی مسئلہ گاڑی کا، طے نہیں کیا تھا کتنا سامان رکھے، بہت سامان رکھ دیا، عام طور پر جتنا رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ رکھ دیا، ہر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا جس کی ذمہ داری سامان رکھنے والے کے اوپر آئی۔ اب گاڑی کے کافی مسئلے ہو گئے، آخری مسئلہ تقریباً ایک منٹ بچتا ہے، یہ دوبارہ مسئلہ آتا ہے درزی کے بارے میں، کہ درزی کے بارے میں مسئلہ صرف میں بتا دوں، جس طرح علماء لکھتے ہیں اس کی وضاحت آئندہ ہوگی، صرف مسئلہ سن لیجیے۔ آپ کسی درزی کے پاس گئے اور جا کر ایک کپڑا اس کے حوالے کیا اور جا کر کہا کہ اگر یہ کپڑا، اس کپڑے سے میری قمیض بن سکتی تو میری قمیض بنا دینا، اس کپڑے کو کاٹ کر میری قمیض بنا دینا، اور درزی کے حوالے کر کے آپ چلے گا۔ درزی نے جب قمیض کاٹی تو پتہ چلا کہ نہیں کپڑا چھوٹا ہے، تو اب اس کپڑے کے کاٹنے کے بدلے میں کپڑا تو خراب ہو گیا، اس کی ذمہ داری اس درزی کے اوپر، اسے اس کپڑے کے پیسے دینا پڑتے۔ آپ اس کے پاس گئے کہا یہ کپڑا دے دوں، اگر اس سے میری قمیض بن سکتی ہے تو اس صورت میں، میری قمیض تھی اس نے لے لیا کپڑا، ہاں کر لوں، پھر اس نے جب کپڑا کاٹا تو پتا چلا کہ اس سے آپ کی قمیض نہیں بن سکتی، تو اس صورت میں کپڑا کاٹ کر کپڑا خراب کرنے کی ذمہ داری اس درزی پر ہے۔ لیکن اگر یہ اس طرح سے ہو کہ آپ کپڑا لے کر پہنچے اور اس سے کہا یہ کپڑا دیکھو اس سے میری قمیض سل سکتی ہے، اس نے کہا ہاں سل سکتی، آپ نے کہا پھر میری قمیض تھی، اور اس نے جب کپڑا کاٹا تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ قمیض نہیں سل سکتی، یہ صورت میں درزی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ الگ الگ مسئلے، اور مسئلے میں تھوڑی سی باریکی، پہلے مسئلے کے اندر آپ نے درزی سے مشورہ نہیں لیا، پوری بات اس پر چھوڑ، یہ کپڑا ہے اگر میری قمیض سل سکتی ہے تو میری اس کپڑے کو کاٹ کر قمیض سی، ہم اگر درزی لے لے اور کاٹے تو، اور نہ کپڑا پورا نہ پڑے تو اس کپڑے کی قیمت اسے دے، کپڑا خراب کرنے کی ذمہ داری اس پر۔ اور دوسری میں پہلے آپ نے مشورہ دیا، یہ کپڑا دیکھو کیا میری قمیض سل جائے، اس نے کہا کہ ہاں سل جائے، مشورہ دیا، پھر آپ نے اسے کہا چلو اسے کاٹ، اب اگر اس نے کاٹا تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کپڑا اگر کم بھی پڑ گیا اس صورت میں شرر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں۔ میرے خیال میں مسئلہ بہت واضح ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات رہتی ہے تو انشاءاللہ میں آئندہ تقریر میں اس کو واضح کر دوں گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی وہ دن ہے کہ جب سوال و جواب کا وقفہ بہت مختصر رہے گا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک جگہ اور مجلس ہے، چنانچہ اگر میں پہلے ہی آج تقریباً چار منٹ داخل میں جو شروع شروع ہوئی، پھر اس مسئلے میں دو چار منٹ زیادہ لے لیے جائیں تو کافی زحمت ہو جائے گی مجلس کے دوسرے میں، تو اگر واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال میں آئندہ تقریر میں تھوڑا بہت اس کی وضاحت کر دوں گا۔ آج کی جو شروع ختم ہو گئی، انشاءاللہ سوال و جواب کا باقاعدہ سلسلہ آئندہ جمعہ ہی سے شروع ہوگا، البتہ بہت اہم جن کے سوال ہیں وہ قریب آ سکتے ہیں، دو چار پانچ منٹ کے لیے سوال جواب کا ایک مختصر سا سلسلہ بہرحال قائم رکھا جائے گا۔ اب یہ جو جہاں تک اس کا مسئلہ ہے، یہ اس میں ادارے میں نہیں آتا، یہ دیکھا جائے گا اس میں کہ سامان جو آپ نے زیادہ ڈالا ہے تو گاڑی والے نے کہا تھا کہ ہاں ہاں بھر دو کوئی حرج نہیں، یا اس نے منع کیا تھا آپ نے کہا کہ میں لے کر جاؤں گا، کوئی چالان وغیرہ نہیں ہوتا، ہوگا تو میں دیکھ لوں گا، اگر آپ نے اس قسم کی بات کی تھی تو ذمہ داری آتا ہے، اور اگر اس نے کہا تھا کہ نہیں رکھو سامان کوئی حرج نہیں، تھوڑے پیسے زیادہ دے دیں اور پھر چالان ہو جائے تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں بالکل یہی مسئلہ ہے، اگر اس نے منع کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ نہیں دو روپے زیادہ لے لو اور ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے، تو ذمہ داری آپ کا، اور اگر اس نے کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے بٹھا دو ایک دو روپے